إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر میری محترم ماں اور بہنوں، پچھلے درس میں قرآن کریم کے فہم سے متعلق بعض اصول ہم نے دیکھے تھے کہ جہاں یہ ضروری ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے تاکہ ایک انسان کو بصیرت کے ساتھ اپنے دین پر چلنے کی توفیق ملے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ایک انسان قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے صحیح اصولوں کی پابندی کرے۔ اگر ایک انسان قرآن کو سمجھنے کے لیے آزاد روی اختیار کرتا ہے، وہ قرآن سے اپنی عقل کے مطابق عقیدے، مسائل اور معنی اخذ کرتا ہے، تو ایسا آدمی قرآن پڑھنے کے باوجود بھی گمراہ ہوگا۔ اس گمراہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ایک انسان واقعی ان اصولوں کی پابندی کرے جو اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سلف نے بتائے ہیں۔ لہذا ہمارے یہ دروس اور یہ مجلس اسی بات کے سمجھنے کے لیے ہے کہ وہ کیا اصول ہیں، وہ کیا قواعد ہیں جو قرآن کے پڑھنے والے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں، پچھلے درس میں جو باتیں ختم ہوئی تھیں اس سے آگے اور کیا باتیں قرآن فہمی سے متعلق بطور اصول ہم کو ملتی ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن کو واضح کرتی ہیں، خود قرآن کی آیات سے قرآن کی ایک بات دوسری مرتبہ دوسری جگہ جب آتی ہے تو اس کی وضاحت اسے ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اس سے بھی قرآن کی وضاحت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور آپ کا عمل قرآن کی تعلیم کی مزید وضاحت کرتا ہے۔ اور یہ بھی اصول ہم نے دیکھا تھا، اور یہ بھی بات جو یاد رکھنے کی ہم نے دیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کا عمل قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اس میں دونوں چیزوں میں فرق ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کی بات اگر کوئی آئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تخصیص بیان کرتے ہیں، وہ اس کے خلاف نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر، یا اسی طرح سے دوسری جگہ فرمایا کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ ہم نے ہر چیز کو جس کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے زندہ، اس کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ اب اس آیت سے بات سامنے آتی ہے کہ ہر زندہ چیز بنی ہوئی، پیدا کی ہوئی، پانی سے پیدا کی ہوئی ہے۔ لیکن قرآن کی دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ چیزوں میں سے جنات کو بھی بنایا ہے، جنہیں پانی سے نہیں بنایا گیا بلکہ جنہیں آگ سے بنایا گیا۔ ابلیس کے قصے میں آپ نے خود سنا، اس نے خود کہا تھا کہ خلقتنی من نار، مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو اس آیت میں ایک عمومی قاعدہ بیان کیا گیا ہے، لیکن اس میں ایک اور استثناء ہے جو حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، ان جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بات اس سے ٹکرا رہی ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ قرآن کی اس آیت میں عام مخلوقات کا ذکر ہے جن میں سے بعض کا استثناء ہو سکتا ہے، کچھ مخلوقات اس سے الگ ہو سکتی ہیں بشرطے کہ دلیل اس کی موجود ہو۔ اسی طرح سے بعض اوقات قرآن کی باتوں میں، جیسے یہاں ذکر ہوا ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے، پھر قرآن ہی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ لیکن اور ایک مخلوق ہے جس کی تخلیق کا ذکر کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں۔ سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا یا آگ سے پیدا کیا یا نور سے پیدا کیا۔ قرآن میں فرشتوں کا ذکر ہے لیکن ان کی تخلیق کا مادہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، آپ نے بیان کیا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ تو دیکھیے، ایک طرف قرآن کی آیت ہے کہ ہر چیز کو، زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے، یہ عمومی طور پر ہے۔ لیکن اگر اس میں کوئی استثناء ہو، جس کو ایکسپشن آپ کہتے ہیں، کہ اس عام قاعدے سے نکلی ہوئی کچھ چیزیں ہوں، تو خود اس کو ہم کو قرآن میں یا حدیث میں وہ چیز ہم کو مل جاتی ہے، جیسے جنات کا ذکر یا فرشتوں کا ذکر ہے۔ لہذا ایک آدمی اگر ایک آیت لے لے اور اس کا کچھ بھی مطلب، یا وہ مطلب لے لے جو اس میں ہیں، لیکن دوسرے نصوص سے اس کو ملا کر نہ دیکھے، قرآن کی دوسری باتوں سے اس کو جوڑ کے نہ دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اس کو جوڑ کے نہ دیکھے، تو بہت ممکن ہے وہ ایک بات کو دوسری بات سے ٹکرانے والا سمجھے گا یا اپنے طور پر کچھ مطلب لے لے گا۔ وہ آدھا مطلب لے گا، پوری بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن اور سنت میں تضاد نہیں ہے، جیسے قرآن کی ایک بات دوسری بات کے خلاف نہیں ہوتی ہے، اس کو مزید واضح کرنے والی ہوتی ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی ہے، بلکہ قرآن کی بعض باتوں میں وہ تخصیص بیان کرتی ہے۔ جیسے مثال ہم نے حیض کے سلسلے میں دیکھی تھی، اور اسی طرح سے دوسری مثالیں ہیں کہ ایک آدمی اگر صرف قرآن کی آیت لے لے تو بہت ممکن ہے کہ وہ غلط مطلب سمجھ لے۔ اس کو چاہیے کہ چونکہ قرآن عربی زبان میں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف عربی زبان کے ماہر تھے بلکہ آپ اللہ کے رسول بھی تھے، جنہیں اللہ کی طرف سے فہم دیا گیا تھا، لہذا قرآن کے سمجھنے میں وہ نبوی رہبری سے فائدہ اٹھائے۔ یہ پچھلے درس میں ہم نے اصول دیکھا تھا۔ اب اور آگے ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن کے صحیح فہم کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان صحابہ کے فہم اور تعامل کی طرف رجوع کرے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو لوگ بھلائی کریں ان کے لیے بھلائی ہے اور زیادہ بھی ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 26 ہے۔ للذین احسنوا، احسنا کا مطلب ہوتا ہے بھلائی کرنا، الحسنی کے معنی ہوتے ہیں بھلائی، زیادہ کے معنی آپ خود جانتے ہیں زیادہ کے ہیں. تو اگر اس آیت کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور زیادہ ہے. یہ بہت ہی اجمال کے ساتھ بات بیان کی گئی ہے، تفصیل اس کی نہیں ہے. واقعی اس کا کیا مطلب ہے، یہ بھلائی کیا ہے اور یہ زیادہ کیا ہے، یہ قرآن کی اس آیت سے ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر ہم صحابہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس کے معنی مزید واضح ہو جاتے ہیں. لہذا السنہ میں ابن ابی عاصم، یہ محدث گزرے ہیں جن کی کتاب ہے السنہ. السنہ یہ عقیدے کی کتاب ہے اور سلف میں یہ بات معروف تھی اور ان کی یعنی عادت تھی کہ پچھلے زمانے میں لوگ عقیدے کی کتاب کو بھی السنہ کہا کرتے تھے. ایسی کئی کتابیں ہیں جو عقیدے کی ہیں لیکن ان کا نام السنہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سلف جہاں عبادات اور اعمال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑتے تھے وہیں عقیدے کو بھی جوڑتے تھے، اور وہ عقیدہ اور عمل سب ملا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی تعلیمات کو السنہ کا نام دیا کرتے تھے. تو السنہ یہ ابن ابی عاصم کی کتاب ہے اور یہ عقیدے کی کتاب ہے. اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہم کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اس فرمان للذین احسن الحسنہ و زیادہ کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہاں پر الزیادہ سے مراد کہتے ہیں النظر الی وجہ اللہ تعالی، النظر الی وجہ اللہ تعالی، کہ یہاں جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، یعنی نیکی کا بدلہ اللہ کی طرف سے بھلائی ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو جو لوگ بھلائی کریں گے اللہ بھی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا، ان کو بہتر اس کا بدلہ دے گا. لیکن یہ زیادہ کیا ہے؟ بھلائی کے بدلے بھلائی ملے گی لیکن زیادہ یہاں پر کیا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر زیادہ سے مراد النظر الی وجہ اللہ تعالی، اللہ تعالی کا دیدار، اللہ کی طرف دیکھنا، اللہ کے چہرے کی طرف نظر کرنا یہاں مراد ہے. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ نیکی کا راستہ اپنائیں گے انہیں جنت تو ملے گی، اس کا بہتر بدلہ ملے گا، لیکن ایک اور عظیم شان نعمت ان کو ملے گی. جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کا موقع ملے گا. تو اس آیت میں زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. یہ کیسے معلوم ہوا؟ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا قول نہیں ہوتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ ایسے کئی اقوال ہیں جو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے اور آگے امت کو بیان کیا. صحابہ کا احتیاط اور ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرنے کا احتیاط، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت ساری باتیں صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھیں لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے وہ باتیں نہیں کہتے تھے. یعنی صحابہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے بولنے میں الفاظ کم زیادہ نہ ہو جائیں اور نتیجہ یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اضافہ کرنے والے بنے. لہذا وہ اپنے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کیا کرتے تھے، یہ کہے بغیر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی بات وہ بیان کر دیا کرتے تھے. یہ احتیاط کا تقاضا تھا. لہذا بہت ساری باتیں صحابہ کی ان کا اجتہاد نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہی باتیں ہیں، لیکن وہ اس کو یوں ہی کہہ دیا کرتے تھے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت میں یہ مسئلہ ہے، سنت یوں ہے اور یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ صحابی اگر یہ نہ بھی کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے تب بھی وہ دین ہوتی ہے، الا یہ کہ وہ چیز ایسی ہو جس میں ان میں آپس میں اختلاف ہو جائے یا ایسی چیز ہو جس میں وہ خود بتائیں کہ یہ میں اجتہاد کہہ کے کر رہا ہوں، اجتہاد کے ذریعے سے میں یہ کہہ رہا ہوں. تو صحابہ کا قول بھی دلیل ہوتا ہے کیونکہ صحابہ کا علم ان کا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ صحابہ خصوصاً عقیدے کے سلسلے میں، آخرت کے سلسلے میں اور اسی طرح سے اللہ کے بارے میں اور اسی طرح سے قبر کے معاملات، پچھلی قوموں کے معاملات، اسی طرح سے حلال و حرام کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ اپنی رائے سے نہیں کہتے ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کہتے ہیں۔ لہذا قرآن کی باتوں کی تفسیر کے لیے صحابہ کے اقوال بھی دلیل ہیں، وہ ہماری عقل پر، ہمارے فہم پر وہ راجح ہیں، ان کو ترجیح دی جائے گی، ان کو زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ اگر صحابہ سے کوئی بات ملتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اسی کو قبول کریں، الا یہ کہ اس سے زیادہ قوی دلیل، جیسے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کے مقابلے میں زیادہ ہو، اس کے مقابلے میں ہو، اس کے برخلاف ہو۔ تو ایک اصول یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کے فہم کی طرف رجوع کرنا بھی ضروری ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دور میں بہت سارے لوگ، صحابہ تو دور کی بات ہے، قرآن کے سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ جو بات ان کی عقل میں آ گئی عربی آنے کی وجہ سے، بھائی ہم کو عربی آتی ہے اور کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت کیا ہے، قرآن عربی میں ہے اور ہم عربی جانتے ہیں۔ لہذا بہت سارے لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ محض عربی زبان پر وہ اعتماد کر لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور آگے آئیے، چھٹی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ نہ صرف صحابہ کے اقوال بلکہ قرآن کی آیات کے فہم کے لیے صحابہ کے عملی تعامل کو بھی دیکھنا چاہیے، صحابہ کا پریکٹیکل عمل کیا تھا اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اس کو میں آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں آیت اللہ نے نازل فرمائی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے نبی آپ کے رب کی نعمت اس کو واضح طور پر بیان کر دیجیے۔ یا اسی طرح سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلہ اختیار کرو۔ یا اسی طرح سے اور کئی باتیں ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرو، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ہی نازل کر دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف فرما تھے اور صحابہ اس وقت میں موجود تھے، تبھی یہ آیت موجود تھی، اور اس کے مخاطب وہ لوگ بھی تھے، ان کو بھی یہ حکم تھا کہ وہ وسیلہ اختیار کریں۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس آیت کے واقعی معنی کیا ہیں۔ اللہ نے جب کہا ہے کہ وسیلہ اختیار کرو، تو سب سے پہلے اس کے جو مخاطب تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری میں چلتے تھے، انہوں نے کیسے اس آیت پر عمل کیا؟ کیا وہ قبروں پر جاتے تھے؟ اور اگر جاتے تھے تو کیا وہ قبروں سے مانگتے تھے؟ کیا اس زمانے میں نیک لوگ نہیں تھے؟ کیا اس زمانے میں اولیاء نہیں تھے، اللہ کے مقرب بندے نہیں تھے؟ تو ان کی قبروں پر جا کر کیا وہ ان کی قبروں سے وسیلہ اختیار کرتے تھے؟ ان سے کہتے تھے قبر والوں سے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے؟ کیا وہ ان قبر والوں سے کچھ اپنے لیے مانگتے تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کا اس آیت کا یہی فہم تھا جو آج بہت سارے مسلمان ذکر کرتے ہیں؟ کتنے مسلمان آج ہیں درگاہوں پہ جا کے نظر نیاز کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، عرس کرتے ہیں، وہاں پر چادریں چڑھاتے ہیں، وہاں کا پانی دھو کر پیتے ہیں، وہاں پر کڑے رکھتے ہیں، وہ پہن کر سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ محفوظ ہو گئے، اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں۔ اور اگر ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ کہاں سے لائے، کہتے ہیں قرآن میں آپ نے نہیں پڑھا، قرآن میں آیت ہے۔ کیا آیت ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ ہم وسیلہ اختیار نہ کریں۔ اور وسیلہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ ان کے نزدیک وسیلہ ہے اللہ کے اولیاء کی قبروں پر جا کر ان کو اپنے لیے وسیلہ بنایا جائے، ان کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا جائے۔ اگر واقعی اس آیت کے یہ معنی ہیں، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کسی اور کے قبر پر جاتے تھے اور اس کو وسیلہ بناتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی قبر پر آ کر صحابہ مانگتے تھے؟ اگر نہیں، تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس آیت پر صحابہ نے اس طرح سے عمل نہیں کیا جس طرح سے آج بہت سارے مسلمان عمل کرتے ہیں. اب کس کو مانیں؟ آج کل جو لوگ مان رہے ہیں اس کو، یا پھر واقعی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں، جن کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کا علم دیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن میں جن کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ یہ رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، صحابہ کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ حکمت کی یعنی سنت کی تعلیم دیتے ہیں. جنہیں نبی نے سمجھایا انہیں تو سمجھ میں نہیں آیا، اور بعد میں 1400 سال کے بعد میں جو لوگ آج بیان کر رہے ہیں قرآن کی آیت ان کی سمجھ میں آ گئی، انہوں نے جو مطلب لیا ہے وہ صحابہ نے نہیں لیا، تو اب کس کو چنیں؟ ایسی کئی مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں کہ جو قرآن یا سنت کے فہم کے لیے صحابہ کی طرف اگر رجوع نہ کیا جائے، ان کا عملی تعامل اگر نہ دیکھا جائے تو آدمی گمراہ ہو جائے گا. قرآن کی کئی آیتوں کو لے کر اور کئی حدیثوں کو لے کر بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشیاں منانا اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تیرے رب کی نعمتیں تو اس کا تو تذکرہ کر، اس کو عام کر. کہتے ہیں دیکھیے یہ جو آیت ہے، اس آیت میں ہمیں اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لہذا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو منانا، اس دن میں آپ کا ذکر خیر کرنا اور آپ کے نام سے نعرے وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں اس دن کو منانا وغیرہ، اس آیت سے اور دوسری بہت ساری آیتوں سے ثابت ہوتا ہے. اگر واقعی قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول منایا جائے، عید میلاد النبی نام کی کوئی چیز اگر نکلتی ہے قرآن کی بعض آیتوں سے دلیل لیتے ہوئے، تو آپ بتائیے کہ کیا قرآن صرف ہم کو سمجھ میں آتا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا؟ کیا صحابہ کی سمجھ میں قرآن نہیں آیا؟ اگر واقعی ان آیات کا یہ مطلب ہے کہ ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی، آپ کی پیدائش دن کی خوشیاں بنانا، اگر اس سے یہی نکلتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور صحابہ نے آپ کے بعد، جس میں خلفائے راشدین کا دور تقریباً 30 سال کا ہے، انہوں نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں منایا؟ اگر واقعی ان آیات سے ثابت ہوتا ہے تو پھر صحابہ کیا ان آیات کو سمجھتے نہیں تھے، یا پھر کسی کا یہ کہنا ہے کہ وہ سمجھنے کے باوجود ان پر عمل نہیں کرتے تھے؟ اگر واقعی وہ سمجھتے تھے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کے سلسلے میں سارے صحابہ کا علم ادھورا ہو، سب کے سب اس آیت کو نہ سمجھتے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو ممکن ہے کہ ایک کی بات سمجھ میں نہ آئے تو دوسرا اس کو سمجھا دے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے بعد سارے کے سارے صحابہ قرآن کی کسی آیت کے بارے میں لا علمی رکھتے ہوں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ تھا کہ ان کو سمجھا دے. کوئی بھی نہیں جانتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. لہذا قرآن کے فہم کے سلسلے میں صحابہ کا تعامل دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اس آیت پر صحابہ کیسے عمل کرتے تھے، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ امت میں اس آیت کے سلسلے میں فہم کا اختلاف ہو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے دور میں بتایا کہ میرے بعد امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، آپ نے کہا سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک فرقہ یا ایک جماعت کون سی ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنتی ہیں، وہ جنت والے راستے پر ہیں. اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو کوئی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راہ اپنائیں، نولیہی ما تولا، جہاں وہ مڑا ہے اس کو ہم وہی پھیر دیں گے، ونصلہ جہنم، اور جہنم میں پہنچا دیں گے، وساعت مصیرہ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا جس طرح سے جرم ہے، اسی طرح سے صحابہ کے تعامل کی مخالفت کرنا بھی جرم ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں کیا کہا کہ رسول کی مخالفت کرے اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ چلے۔ یہ مؤمنین سب سے پہلے ایمان والے کون ہیں؟ سب سے پہلے ایمان والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ہیں، ان کا راستہ چھوڑ کے اور راہ چلے۔ اب جب ان کا راستہ ہے تو بعد میں جتنے بھی آئیں گے ان کے لیے بھی لازم ہوگا کہ وہ صحابہ کے راستے کو اپنائیں، کیونکہ راستہ بن چکا ہے، اب نیا راستہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے ہی دور میں، دور اول میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی راستہ متعین ہو چکا ہے، وہ صحابہ کا راستہ ہے، وہ پہلے مؤمنین کا راستہ ہے۔ بعد میں آنے والے ہر شخص کو اسی راستے پر چلنا پڑے گا، اگر اس راستے کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلتا ہے گمراہ ہو جائے گا۔ لہذا قرآن کے فہم میں جہاں قرآن اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، وہیں صحابہ کے اقوال اور صحابہ کا تعامل پریکٹیکل، ان کا طرز عمل جیسے وہ کرتے تھے، اس کو بھی دلیل بنانا چاہیے، اس کی طرف بھی آدمی کو رجوع کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، سورہ النمل میں اللہ نے کہا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا زکاۃ فی مال حتی یقول علیہ الحول۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ مال میں زکوٰۃ نہیں یہاں تک کہ اس پر ایک حول پورا ہو جائے۔ حول کے معنی سال کے ہوتے ہیں، تو ایک سال ہونے سے پہلے مال میں زکوٰۃ واجب یا لازم نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو ترمذی کی روایت ہے، من استفاد مالا فلا زکاۃ فیہ حتی یحول علیہ الحول عند ربہ، کہ جس کے پاس مال ہو، جو مال حاصل کر لے، جسے مال ملے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، حتی یحول علیہ الحول عند ربہ، یہاں تک کہ اس کے رب کے پاس ایک سال اس پر گزر جائے۔ اس طرح سے انہیں بہت ساری آپ کو روایت ملیں گی کہ قرآن کی بات کو صحابہ کا قول یا ان کا عمل سمجھاتا ہے، جیسے میں نے مثالیں دی ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ آج قبروں پر درگاہ بناتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ایسی عمارتیں تعمیر کرنا، یہ اسلام کو زندہ کرنا اور بعد کے دور والوں کے لیے ایک اسلامی نمونہ چھوڑنا ہے، اس لیے جگہ جگہ وہ درگاہیں بناتے ہیں، اس پر جھنڈے لگاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کو کہا ہے؟ آپ نے تو اس کے برخلاف منع کیا ہے، آپ نے خود اس بات سے منع کیا ہے۔ صحابی خود کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر بیٹھنے اور ان کو چونا دینے، ان کو پختہ کرنے اور ان پر تعمیر کرنے سے منع کیا ہے، ایسی کئی روایتیں موجود ہیں۔ اور خود صحابہ کا آپ تعامل دیکھیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو صحابہ نے پختہ کیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آپ نے ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کی؟ کیا صحابہ نے اس کے اوپر یعنی گنبد اور اس طرح کی دوسری چیزیں، مینار وغیرہ بنایا؟ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کا کوئی مینارہ اور کوئی گنبد اور اس طرح کی کوئی تعمیر صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نہیں کی۔ سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تھے، کیا صحابہ نے آپ کی قبر پر پختہ تعمیر کی؟ نہیں۔ تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں سے آدمی قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہے، جو مجمل ہوتی ہے۔ اب اپنے دل سے اس آیت کا کچھ بھی مطلب بیان کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ صحابہ نے اس آیت پر کیسے عمل کیا۔ اگر واقعی اس کا یہ مطلب ہے تو سب سے پہلے صحابہ اس کو سمجھتے ہیں، اس کی عملی تطبیق کے لیے صحابہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ ایسی کئی مثالیں آپ دے سکتے ہیں۔ اور آگے آئیے، قرآن سمجھ کر پڑھنے میں قرآن کے طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی آیات کے سلسلے میں وہ ناسخ منسوخ کا بھی علم رکھے، اس کو یہ بات معلوم ہو کہ قرآن کی آیات میں نسخ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کچھ آیتیں ہیں جو پہلے آئی، ایک وقت تک اس پر عمل رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے یا تو عمل بڑھا دیا یا پھر اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے میں شدت کو ختم یا کم کر دیا۔ پہلے ایک مشکل عمل آیا، پھر صحابہ کے لیے بعد میں سہولت آ گئی، یا پہلے آسانی تھی، عمل نہیں تھا، پابندی نہیں تھی، بعد میں پابندی آ گئی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ ابتدائی دور میں مسلمان جب نماز پڑھتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے تھے، کوئی سلام کرتا اس کا جواب دے دیتے تھے، یہ آسانی تھی۔ لیکن بعد میں نماز میں خشوع کے اضافے کے لیے اور اللہ سے تقرب میں زیادتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز میں کلام اور سلام کا جواب زبان سے دینا، ان سب چیزوں کو بند کر دیا۔ وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات سے منع کر دیا کہ وہ آپس میں نماز میں بات کریں۔ صحابی خود کہتے ہیں کہ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، کہ ہمیں سکوت کا حکم دے دیا گیا اور کلام سے منع کر دیا گیا۔ تو پہلے ایک آزادی تھی کہ نماز میں بات کر سکتے تھے، لیکن بعد میں آیت نازل ہوئی تو وہ آزادی ختم کر دی گئی۔ پہلے آزادی تھی کہ شراب پئیں، خمر پئیں، لیکن دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ ایک کے بعد ایک احکام نازل ہوتے چلے گئے اور شراب کی گنجائش ختم کر دی گئی۔ ایک وقت بتایا گیا کہ شراب میں اس کے نقصانات، اس کی برائیاں اس کے فائدوں سے بڑھ کر ہیں۔ پھر آیت نازل ہوئی وإثمهما أكبر من نفعهما، پہلے نازل ہوئی کہ ان کی برائیاں شراب اور جوئے کی زیادہ ہیں ان کے فائدے سے۔ پھر آیت نازل ہوئی ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، چونکہ نماز میں خشوع مقصود ہے اور آدمی کی زبان نشے کی حالت میں اس کے اپنے بس میں نہیں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ سے دعا کرنے کی بجائے اپنے لیے خود بد دعا کرنے لگے، لہذا اس کو منع کر دیا گیا۔ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے اور اللہ کی ذکر اور اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ پوری طرح سے وہ اللہ کی طرف دھیان دینے والا بنے۔ تو شراب منع کر دی گئی، لیکن یہاں منع صفائی کے ساتھ میں بالکل واضح الفاظ میں نہیں تھی، لیکن ایک حد تک منع کر دی گئی کہ نماز کی حالت میں نشے میں نہیں ہونا، یہ جزئی ممانعت تھی، کلی طور پر نہیں تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود آیت نازل کی اور وضاحت کے ساتھ میں بیان کر دیا گیا کہ شراب اور اسی طرح سے دوسری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ رجس ہیں، یہ نجس ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اللہ نے فرمایا سورہ النساء میں آیت نمبر 43 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاری حتى تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ سکارا، سکر کے معنی عربی زبان میں نشے کے ہوتے ہیں، ایک آدمی کو ہوش نہ ہو، اس حالت کو سکر کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے تم کیا کہہ رہے ہو۔ آدمی کو اپنے کلام کا ہوش نہ ہو، یہ سکر کی حالت ہے۔ تو نماز میں اس طرح کی حالت نہیں ہونا چاہیے، لہذا اللہ تعالیٰ نے نماز میں یہاں پر کہہ دیا کہ نماز میں تم نشے میں نہیں ہونا چاہیے، یعنی نشے کی حالت میں نماز نہیں۔ تو اس سے کوئی آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے نماز میں نشہ نہیں، نماز کے باہر اس سے نکلتا ہے کہ جائز ہے، کیونکہ مقید ممانعات بعد کے حالات کے لیے گنجائش پیدا کرتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ مسجد میں ایسا نہیں کرنا، تو وہ آدمی یہ سمجھے گا کہ مسجد سے باہر کر سکتے ہیں،
لیکن دوسری آیت بتاتی ہے کہ علی الاطلاق یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو, خمر, انما الخمر, خمر شراب. خمر کیوں کہتے ہیں خمر کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خمر کیا ہے؟ ما خامر العقل, خمر پردے کو کہتے ہیں, اسی لیے خمرہ عورت کے دوپٹے کو کہتے ہیں. وليضربن بخمرهن, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے. تو خمرہ کے معنی دوپٹے کے ہوتے ہیں جس سے عورت اپنے سر اور اپنے چہرے کو ڈھانپتی ہے. تو یہاں پر شراب جو ہے اس کو خمر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ شراب آدمی کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے, اسی لیے اس کو خمر کہا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر, میسر جوا, والانصاب وہ پتھر جو بتوں کے اوپر نصب کیے جائیں یا اسی قبروں کے اوپر نصب کیے جائیں یا اس طرح سے کوئی پتھر رکھے جائیں تعظیم کے طور پر, والازلام اور تیر جو یعنی نکالے جاتے ہیں جو ناپاک ہوتے. اللہ نے کیا فرمایا؟ والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, یہ رجس ہیں, شیطان کا عمل ہے. دو باتیں یہاں پر کہی گئی کہ خمر, میسر اور انصاب اور ازلام جو تیر نکالے جاتے تھے اس زمانے میں, جیسے ہمارے چٹھی ڈالی جاتی ہے تو وہاں پر تیر نکالے جاتے تھے, فال نکالی جاتی تھی اور بہت سارے کام اس طرح کے کیے جاتے تھے, لیکن وہ شرکی عمل تھا, بتوں کے لیے وہ تھے. رجس من عمل شیطان, یہ رجس ہیں, یہ نجس ہیں اور شیطان کا عمل ہے, شیطان کا عمل ہے. فاجتنبوہ, تم اس سب سے بچو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہیں, بلکہ تین باتیں یہاں پر کہیں ہیں. ایک وہ رجس ہے, ظاہر بات ہے کہ جو نجس ہے, رجس ہے, اس سے بچنا پڑے گا, ہر قسم کی نجاست سے بچنا چاہیے, چاہے وہ مادی نجاست ہو یا اخلاقی نجاست ہو. اور دوسری بات کہی کہ شیطان کا عمل ہے, ظاہر بات ہے جو شیطان کا عمل ہے اس سے بچنا لازم ہے, اس لیے کہ شیطان کی اتباع اور اس کی موافقت جائز نہیں ہے. اور تین, صراحت کے ساتھ میں واضح الفاظ میں اللہ نے کہا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, اس سے تم بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو فاجتنبوہ سے معلوم ہو گیا کہ یہ کلیتاً حرام ہے, واضح طور پر حرام ہے. اور اللہ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر, شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ خمر اور میسر, شراب اور جوئے کے ذریعے سے تم میں آپس میں دشمنی اور نفرت ڈال دے, بغض ڈال دے آپس میں. تو یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو وسائل شر ہوں وہ بھی شر کے حکم میں آتے ہیں, اس کو یاد رکھیے. اللہ نے کیا فرمایا کہ شیطان تو چاہتا ہی کہ تم میں آپس میں خمر اور میسر, جوئے کے ذریعے سے, شراب کے ذریعے سے تم میں آپس میں دشمنی اور آپس میں دل میں کینہ, کپٹ اور بغض, عداوت ڈالتے ہیں. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ, اور اللہ کی یاد سے اور نماز سے تم کو روکے رہے, شیطانی چاہتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, تو کیا اب تم رکو گے؟ اب رکو گے؟ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں یہاں کہی, ایک تو کہا فاجتنبو, بچو اس سے, اور آخر میں اللہ نے کہا سوال کے طور پر اور یہ تنبیہ کے طور پر ہے, اب رکو گے؟ تو یہاں پر مطلوب یہ ہے کہ رکو, کیونکہ پہلے ہی کہا جا چکا ہے فاجتنبو. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہا ہے کہ شراب انسان کو اللہ کی یاد سے, نماز سے روکتی ہے, شراب انسان کو آپس میں دو مسلمانوں کو لڑاتی ہے, اور شراب شیطان کا عمل ہے, شراب رجس ہے. جیسے جوا رجس ہے, دیکھیے یہاں پر رجس جو کہا جا رہا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں خمر جو ہے یہ مادی طور پر بھی نجاست ہے, یہاں اللہ تعالیٰ نے جوئے کو بھی نجس کہا اور بتوں کو بھی نجس کہا, پتھروں کو, اور اسی طرح سے تیر جو نکالے جاتے ہیں جوئے کے طور پر یا بتوں کے لیے ان کو بھی نجس کہا. یہ عقیدے کی نجاست ہے, اخلاقی نجاست ہے. تو اللہ نے ان سب کو نجس کہا ہے. تو اسے یہ نہیں کہ کوئی آدمی بت کو چھو لے تو وہ نجس ہو جاتا ہے, یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ یہاں پر معنوی اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے نجاست بیان کی جا رہی ہے. تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ پچھلی آیت میں جو کہا گیا تھا کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو, تو جو گنجائش اس سے بظاہر دکھائی دے رہی تھی اس آیت سے معلوم ہوا کہ واقعتاً وہ گنجائش اب باقی نہیں ہے. نماز میں نشے میں ہونا جیسے حرام ہے, نماز کے بعد بھی نشہ حرام ہے. کیونکہ اللہ نے بتایا کہ شیطان کا عمل ہے, آپس میں دشمنی ڈالتا ہے, اور نماز کے باہر پینا آدمی کو نماز سے روکتا ہے. دیکھیے نماز میں تو آدمی نہیں پیے گا, نماز کے باہر پیے گا. تو اللہ نے بتایا کہ نماز میں پینا, تو نماز میں نشے میں ہونا تو غلط ہے ہی ہے. نماز کے باہر اگر آدمی پیتا ہے تو وہ نماز سے اس کو روکتا ہے. تو جو چیز نماز سے روکے وہ کیسے اس کے لیے گنجائش نکلے گی؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ نے واضح الفاظ میں کہا فاجتنبوا, تم اس سے بچو. تو اس آیت سے اور اس طرح کی کئی مثالیں قرآن میں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر ایک آیت سے گنجائش دکھائی دیتی ہے لیکن دوسری آیت بتاتی ہے کہ وہ عمل پہلے اس کی گنجائش تھی, اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں ایک کے بعد ایک احکام آتے چلے گئے اور پھر پچھلا حکم منسوخ ہو گیا, بعد میں آنے والا حکم ناسخ تھا. بعد میں آنے والے حکم نے پچھلے حکم میں, پچھلی آیت میں جو گنجائش باقی تھی اس کو ختم کر دیا. لہذا اس اصول کو اگر آدمی یاد نہیں رکھے گا تو آیت پڑھ لے گا کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو, سمجھے گا اچھا نماز میں نشہ جائز نہیں ہے. وہ یہ سمجھے گا کہ دیکھیے 1400 سال میں کسی کی سمجھ میں آیت نہیں آئی, اللہ نے یہ مقید بیان کیا ہے, قید کے ساتھ ہے, اس کو ترتیب معلوم نہیں ہوگی. لہذا بہت ممکن ہے کہ وہ یہ کرے گا کہ اس آیت میں جو عموم ہے اس کو خاص کر دے گا اس آیت سے جس میں قید ہے. وہ کہے گا ٹھیک ہے جو یہاں منع کیا جا رہا ہے وہ عام منع نہیں ہے, وہ کہے گا کہ یہ خاص منع ہے, نماز میں منع ہے, ہر حال میں منع نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ پچھلا حکم کون سا ہے اور بعد کا حکم کون سا ہے, اور صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو سمجھا ہے. دوسری دلیلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری طرح حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجتنب الخمر, کہ خمر سے بچ, فإنه مفتاح كل شر, اس لیے کہ وہ ہر شر کی چابی ہے. جس کو ہر شر کی چابی کہا جائے وہ خیر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شر ہے, وہ نماز میں بھی شر ہے, نماز کے باہر بھی شر ہے. تو قرآن کے سلسلے میں ساتویں بات ہم نے سیکھی کہ قرآن کی بعض آیتیں پہلے نازل ہوئیں, بعض آیتیں بعد میں نازل ہوئیں. یہ 23 سال کا عرصہ ہے, 20 اور 3, اتنے عرصے میں آیتیں نازل ہوتی رہیں. پچھلا حکم کچھ اور ہوتا تھا, بعد کا حکم کچھ اور ہوتا تھا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا کہ ایک آیت پہلے نازل ہوئی بعد میں دوسری آیت نازل ہو رہی, کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ یہ غلط ہے. تو پہلے کیسے اللہ نے گنجائش رکھی؟ کیا اللہ تعالیٰ کا علم کامل نہیں ہے؟ پھر جو غلط ہے وہ تو غلط ہی ہے, پھر پہلے کیسے گنجائش رہی اس کی؟ تو یہاں پر اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں. اللہ کو حق ہے کسی چیز کو جائز رکھے, کسی چیز کو حرام کر دے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کئی چیزیں ایسی تھیں جو پچھلی شریعت میں تھیں اس شریعت میں نہیں ہیں, یا پچھلی شریعت میں منع تھیں اس شریعت میں جائز ہیں. اس کی مثالیں یاد رکھیے. میں اس لیے اس کو تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کیونکہ آج اس دور میں, پڑھے لکھے دور میں, کچھ پڑھے لکھے ان پڑھ حضرات ناسخ منسوخ کے مسئلے کو غلط بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عقل شریف میں بات نہیں آتی ہے. وہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اللہ پہلے ایک حکم دے بعد میں ایک حکم دے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہم آگے دیکھیں گے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ دیکھیے، پچھلی شریعت میں ایسا تھا، جیسے مریم نے کہا، حضرت مریم نے کہا اور اللہ کی طرف سے ان کو تلقین کی گئی تھی کہ جب بھی کوئی تم سے پوچھے بچہ کہاں سے آیا، تم ان سے کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فقولی انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے نام کی نظر کی ہے، میں نے اللہ کی نظر کی ہے، میں نے آج نظر رکھی ہے، میری نظر ہے آج، کیا جس کو ہمارے یہاں منت کہتے ہیں، میری نظر ہے آج، کیا نظر ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، یعنی کوئی بھی دنیاوی بات، کسی کا جواب دینا، کچھ نہیں، بس اتنا جملہ گنجائش ان کے لیے رکھی ہے. تو وہاں پچھلے دور میں بات نہ کرنے کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا. انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے نام کی نظر کی ہے، روزے کی، صوم روزے کی، فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. تو بات نہ کرنے کا بھی روزہ وہاں ہوا کرتا تھا. لیکن کیا اسلام میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یہ ہے، آپ کی شریعت میں یہ ہے؟ نہیں ہے. آج بات نہ کرنے کا کوئی روزہ نہیں ہے کہ دن بھر آدمی کہے میں بات نہیں کروں گا، آج میرا روزہ بات نہیں کرنے کا. ایسا روزہ اسلام میں جائز نہیں ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا روزہ نہیں سکھایا. پھر وہ پچھلی شریعت میں تھا، اس شریعت میں نہیں ہے. تو وہاں تھا، یہاں نہیں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں، پچھلی شریعت میں، پچھلے نبیوں کی شریعت میں تھا کہ جنگ میں جب دشمن مال چھوڑ کے تلوار اور ڈھال اور اسی طرح سے خزانے اور سواریاں چھوڑ کے بھاگتا ہے، وہ جو مال ہوتا ہے وہ مسلمان اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. دشمن کا چھوڑا ہوا مال، بھاگ جاتا ہے دشمن یا قتل کیا جاتا ہے، تو اس کا جو مال ہوتا ہے، اس کی تلوار، اس کی ڈھال، اس کا لباس، اس کی زرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، یہ مسلمان لے سکتے ہیں، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. پچھلی امتوں میں یہ مال غنیمت لینا، استعمال کرنا جائز نہیں تھا. پچھلی امتوں میں کیا جاتا تھا کہ وہ مال غنیمت جمع کر کے لوگ انتظار کرتے تھے، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس سب چیز کو، اس مال غنیمت، اس ڈھیر کو جلا دیتی تھی. اللہ کی طرف سے ایک آگ آتی اور مال غنیمت کو جلا دیتی تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا، وہ احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا. پچھلی امتوں میں حلال نہیں تھا، اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا. تو کچھ چیزیں پچھلی امت میں جائز تھیں، اس امت میں جائز نہیں. جیسے بندے کو سجدہ کرنا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا، ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، اس زمانے میں ہوتا تھا، تعظیم کا سجدہ تھا، عزت اور احترام کے طور پر وہاں سجدہ کیا جاتا تھا. لیکن اس شریعت میں ہے نہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا یا حکم دیتا، اگر بندے کو سجدہ کرنا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن کسی بشر کو سجدہ نہیں کیا جاتا ہے. بشر بشر کو سجدہ کرے یہ جائز نہیں ہے. تو اس معاملے سے بات واضح ہوتی ہے، کچھ چیزیں پچھلی شریعت میں جائز تھیں، اس شریعت میں حرام ہیں. کچھ چیزیں پچھلی شریعت میں حرام تھیں، اس شریعت میں جائز ہیں. اللہ کو حق ہے جس چیز کو چاہے جائز کرے، جس چیز کو چاہے حرام کرے. کیوں؟ وہ مالک ہے، مالک کو اختیار ہے، بادشاہ ہے، اس کو اختیار ہے کسی بھی چیز کی اجازت دے دے، کسی بھی چیز سے منع کر دے، اس کو اختیار ہے. تو نسخ جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے. جیسے قبلے کی تحویل، قبلے کا بدلنا اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا. آپ سورہ بقرہ پڑھیں دوسرے پارے میں سیقول وغیرہ میں آپ دیکھیں سیقول السفہاء, آپ کو ملے گا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ قبلہ اسی لیے رکھا, اس لیے قبلے کا معاملہ اسی لیے کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے جو دین پر جمنے والا ہے, کون دین سے پھر جاتا ہے, تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے واقعی نبی کو نبی کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے. نسخ کا مسئلہ کبھی امتحان کے لیے ہوتا ہے, کبھی اللہ تعالیٰ کی اقتدار کی وجہ سے ہوتا ہے, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, کبھی بندے کی تربیت کے لیے ہوتا ہے. تربیت ایک مرحلے میں استطاعت نہیں ہے, دھیرے 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 سختی لائی جاتی ہے, اچانک سختی نہیں لائی جاتی ہے, اچانک سختی نہیں لائی جاتی ہے. کیوں؟ بندوں میں طاقت نہیں ہے. شراب عربوں میں ایک دم پانی کی طرح پی جاتی تھی, وہ شراب کے بڑے چاہنے والے تھے, اللہ تعالیٰ نے اچانک اس کو حرام نہیں کیا, اللہ کی مصلحت سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ نے شراب چھڑائی. اس سے یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم اس چیز کو روکنے کی بجائے, منع کرنے کی بجائے, ان لوگوں کو اس چیز سے دھیرے دھیرے دور کیا, اس لیے کہ ان کے لیے بہت مشکل تھا. اللہ جو چاہے کرے, اور نسخ کا معاملہ سمجھنے میں مشکل نہیں آتی ہے. دنیا میں بھی ایک چیز چھڑانے میں بعض اوقات ایک دم سے چھڑانے کی بجائے سٹیپ بائی سٹیپ معاملہ ہوتا ہے. یا اسی طرح سے دوائی کے سلسلے میں آپ دیکھیں, ایک ڈاکٹر کے پاس آپ گئے, اس نے کہا لیجئے دوائی, یہ دس دن تک کھائیے, پھر آئیے. پھر وہ گیا, پھر دوسری دوائی دی, بدل کے دوسری دے دی, یہ اب یہ مت کھانا, اب یہ دوسری دوائی کھانا. کیوں ڈاکٹر صاحب, پچھلی دوائی غلط تھی؟ کہ نہیں, پچھلی دوائی صحیح تھی, پھر یہ بدل رہے کیوں آپ, وہی دو نا. کہ نہیں, آپ کا کورس چل رہا ہے, آپ کا علاج سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا, اس سٹیج میں آپ کے لیے وہ دوا مناسب تھی, اب اس سے آگے کی دوا آپ کو دی جا رہی ہے. تو کہا پہلے کیوں نہیں دے دیے؟ نہیں, ایک ساتھ کیوں نہیں دی؟ نہیں, یہ دوا پہلے نہیں دے سکتے تھے, آپ کے لیے اس دور میں دوا مناسب نہیں تھی, وہی دوا مناسب تھی. ایک ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ایک ساتھ نہیں دے سکتے تھے, اس میں ہم تو دے سکتے ہیں, تمہارا نقصان ہو جائے گا. تم وہ دوا ایک ساتھ دونوں دوائیں کھا لو گے, تمہارا جسم برداشت نہیں کر پائے گا, تمہارا پرابلم ہے, ہمارا نہیں. دوائی ہمارے پاس موجود ہیں, دونوں دوائیاں صحیح ہیں, لیکن تمہارا جسم اس کو برداشت نہیں کر پائے گا, اس لیے تمہاری وجہ سے ہم نے ایسا کیا کہ پہلے وہ دوا دی, اب یہ دوا دے رہے ہیں. آپ کو معلوم نہیں تھا؟ ہم کو معلوم تھا. تمہاری بھلائی اس میں تب تھی, تمہاری بھلائی اس میں اب ہے. تو اس میں ہم کیا کہیں گے, ڈاکٹر کو معلوم نہیں دوائی کے بارے میں, پہلے کبھی کچھ دیتا بعد میں کچھ دیتا ہے؟ نہیں, وہ کہے گا ڈاکٹر کو تو زیادہ معلوم ہے, یہ اس کے علم کی دلیل ہے کہ وہ جانتا ہے کب کیا دینا ہے. تو نسخ کا مسئلہ نعوذ باللہ اللہ کے علم کا عیب نہیں ہے, بلکہ علم کا کمال ہے, وہ جانتا ہے بندے کو کس مرحلے میں کیا دینا چاہیے. اور یہ بندوں کی وجہ سے ہے, اللہ کی مجبوری نہیں ہے, یہ بندے کی مجبوری ہے کہ بندہ ایک ساتھ سب نہیں لے سکتا ہے. لہذا بندے کو جیسے ایک مریض ہوتا ہے, اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سٹیج بائی سٹیج دوائی دینی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مرحلوں میں دین دیا, مرحلوں میں احکام دیے. لہذا نسخ کے مسئلے کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اگر بیمار کے معاملے کو آپ سمجھ لیں, کیونکہ ہم بیمار ہیں, سماج بیمار ہے, اس کا علاج اللہ تعالیٰ سٹیپ بائی سٹیپ کرتا ہے. اور یہ تربیت ہے اللہ کی طرف سے کہ آدمی کو کوئی بھی کام کرنا چاہیے, اصلاح کا معاملہ ہو یا کچھ بھی ہو, ڈھم سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی ہے. بلکہ اصلاح کیسے ہوتی ہے, جیسے سیڑھیاں انسان چڑھتا ہے, سٹیپ بائی سٹیپ کام ہوتا ہے. قرآن بھی اللہ نے نازل کیا, کیسے کیا؟ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. تو دین کا معاملہ ایسا ہے. تو نسخ کا مسئلہ سمجھ لیجئے کہ قرآن میں اور حدیث میں بھی نسخ ہوا ہے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کنت نہیتکم عن زیارة القبور فزوروها فإنها تذکرکم الآخرة وتزاہدکم فی الدنیا. میں تمہیں قبروں کی زیارت سے، قبرستان جانے سے منع کیا کرتا تھا، کنت نہیتکم، میں تمہیں منع کرتا تھا قبروں پر جانے سے، منع کرتا تھا. قبروں سے مراد قبرستان ہے، اور یہ نہیں کہ ایک آدمی درگاہ پہ جائے اور وہاں سے مانگنا شروع کر دے. میں تمہیں قبرستان جانے سے منع کرتا تھا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، اب جاؤ، اب زیارت کرو قبروں کی. کیوں؟ مانگنے کے لیے ان سے نہیں. فإنها تذکرکم الآخرة، اس لیے کہ قبریں تم کو آخرت یاد دلاتی ہیں. وتزہدکم فی الدنیا، اور دنیا سے تمہارے دل کو دور کرتی ہیں. دنیا کی زیب و زینت جو آنکھوں کو آدمی کے ایسا کر دیتی ہیں کہ وہ دیکھ نہیں پاتا ہے حقیقت کو. جب قبرستان جاتا ہے اور اپنے سے پہلے جانے والوں کی یاد اس کو آتی ہے اور سوچتا ہے کہ ایک دن مجھ کو بھی آنا ہے، تو دنیا سے دل کھٹا ہو جاتا ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اپنی اصلاح کا احساس پیدا ہوتا ہے، توبہ کا احساس پیدا ہوتا ہے، توبہ کی طلب دل میں آتی ہے اور ایمان و عمل کی رغبت پیدا ہوتی ہے. وہ اس گھر کے مقابلے میں اس گھر کو یاد کرنے والا بن جاتا ہے. تو قبروں کی زیارت شروع میں منع تھی، بعد میں آپ نے کیا فرمایا، اب جاؤ. تو معلوم ہے پہلے ایک چیز منع تھی، بعد میں اس کو جائز بلکہ مستحب قرار دیا گیا، اس لیے کہ اس میں مقصود خیر ہے. تو اس طرح سے کئی باتیں دین میں ہیں کہ ایک چیز پہلے جائز نہیں تھی اور اس کے بعد میں جائز ہو گئی، اور اسی طرح سے بالعکس. اور آگے آئیے، قرآن کے سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک آدمی واقعی طور پر قرآن کی آیات کے پس منظر کو جانے. یہ شرط نہیں ہے لیکن یہ ضروری ہے، اور یہ بہت ہی مددگار ہوتا ہے ان آیات کے صحیح سمجھنے کے لیے جن میں اللہ نے تفصیل بیان نہیں کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل، صحابہ کی تفصیل یا سلف کی تفصیل، تفصیل واقعی کا پس منظر، یہ کس بارے میں نازل ہوا. مثلا قرآن میں اللہ نے فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ تعالی نے ہاتھی والوں کے ساتھ میں کیا سلوک کیا، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اب آپ سوچیں گے کہ کیا ہاتھی والے سبھی برے ہوتے ہیں؟ نہیں، ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے کہ کون، کہاں، کیا. یہ واقعہ کب ہوا؟ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 2 مہینے بلکہ اس سے کم یعنی مدت میں ہوا ہے. آپ کی پیدائش سے 50 دن پہلے واقعہ ہوا ہے. اب رہا مشہور واقعہ ہے، اب رہا قرآن یعنی مسجد حرام یا کعبہ ڈھانے کے لیے آیا ہاتھیوں پر سوار ہو کے اور پورے لشکر کے ساتھ میں آیا. مقصود اس کا کیا تھا؟ کعبہ کو ڈھا دے. کیوں؟ کیونکہ یمن میں اس نے ایسا ہی کچھ کعبے کی طرح ایک عمارت بنائی تھی، وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس طرف آئیں ادھر نہیں، وہ اپنے بنائے ہوئی عمارت کو سینٹر بنانا چاہتا تھا، لہذا اس کا ڈھانا ضروری تھا جو عربوں میں بالکل مقدس اور قابل احترام مانا جاتا تھا. وہ ڈھانے کے لیے آیا اور ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ آیا. اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، ابابیل، بعض مفسرین نے کہا کہ ان کا نام ہی ابابیل تھا، اور وہ پرندے ان کی چونچ میں اور ان کے پنجوں میں کنکریاں تھیں چھوٹی چھوٹی، اور وہ اوپر سے آیا اور اس لشکر پر پتھر اور کنکریاں برسانا انہوں نے شروع کر دیا، اور وہ اتنی تیزی سے کنکریاں آتی تھیں کہ بالکل وہ ان میں یعنی ان کے پار ہو جاتی تھی، اوپر سے برسا کے نکل جاتے تھے، اور اس کے لگنے کے بعد جسم میں ایک قسم کی بیماری پیدا ہو کر انسان کا جسم سڑنا شروع ہو جاتا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. قرآن میں اللہ نے واقعہ بہت ہی اختصار کے ساتھ کچھ آیتوں میں بیان کیا ہے، آپ اس کی تفصیل میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر ایک آدمی صرف اس واقعے کو پڑھ لے تو تو اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا یہ ہاتھی والے کون تھے، کیوں آئے تھے، کیا غرض ان کی تھی، اور اللہ نے کیوں ایسا ان کے ساتھ میں کیا، ان کی چال کیا تھی، ان کا مقصود کیا تھا، کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا. یہ ابابیل کیا تھے، کیا چیز ہے، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ اس واقعے کے سلسلے میں جو پس منظر ہے، ان آیتوں کا جو پس منظر ہے، جو ان آیتوں کے بارے میں جو بیک گراؤنڈ اس کا ہے، وہ اگر معلوم نہیں ہوگا آدمی سمجھ نہیں پائے گا واقعی بات کیا ہے. ایسی کئی اشارے قرآن میں ہیں، چاہے وہ پچھلی قوموں کے سلسلے میں ہوں یا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کوئی واقعہ ہو اور اس کا پس منظر ہو، اگر وہ آدمی کو معلوم نہ ہو تو ان اشاروں کو آدمی نہیں سمجھ پائے گا جو ان آیات میں ہیں. کیا تم نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جو ایسا ہے، کیا ان لوگوں کے بارے میں تم تک خبر نہیں پہنچی جنہوں نے ایسا کیا، ایسی کئی آیتیں قرآن میں ہیں. ان آیتوں کے سمجھنے کے لیے واقعی صحیح فہم اگر آدمی کو چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی اس کے پس منظر کو اور جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس واقعے یا جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، آدمی دیکھے کہ واقعی وہ کون ہے. اس کے بغیر کچھ بھی دل سے مطلب لینا آدمی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو یہ آٹھویں بات ہی اس میں. نویں بات، اور جو کہ پہلی ہونی چاہیے لیکن آخر میں اس کو ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ اہم ضرور ہے لیکن بعض اوقات اسی پر اکتفا لوگ کرتے ہیں، اسی لیے میں آخر میں اس کو بیان کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ عربی زبان کی معرفت. عربی زبان کی معرفت. اگر واقعی آدمی کو قرآن سمجھنا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عربی زبان میں مہارت حاصل کرے، اچھی طرح سے، ایسی ادھوری اور لنگڑی عربی نہیں بلکہ پختہ عربی اس کو آنا چاہیے. بعض اوقات یعنی آدمی تھوڑی بہت عربی جانتا ہے اور یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں ابن کثیر کا بدل بن گیا ہوں، میں ابن تیمیہ کا بدل بن گیا ہوں، میں ابن جریر الطبری کی جگہ آ گیا ہوں، میں فلاں ابن فلاں کی جگہ، اب مجھ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ایک مفسر ہوں، اور تفسیر کرنا شروع کرتا ہے قرآن میں. اپنی رائے سے، مجرد رائے کی بنیاد پر گفتگو کرنا خود ایک گناہ ہے، نیکی نہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے وفاکہتا و ابا، یہ آیت جب ان سے پوچھی گئی، انہوں نے اس آیت کو پڑھا اور کہا کہ کون سا آسمان مجھ کو پناہ دے گا، کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی جب اللہ کی یعنی آیت، قرآن کی آیت کے سلسلے میں اللہ پر میں وہ کہنے لگوں جس کا مجھ کو علم نہیں ہے. اپنے دل سے ہمت کر کے شہرت کی طلب میں کوئی آدمی قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے، وہ آدمی آخرت میں بہت پچھتائے گا. یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے میں آتا ہے. لہذا آپ کسی بھی آیت پر گفتگو کریں تو پہلے دیکھ لیں کہ واقعی اس کی تفسیر کیا ہے. مفسرین نے آیات کی تفاسیر بیان کی ہیں، اور کون سے مفسر؟ وہ نہیں جو جینٹل مین ہو، وہ نہیں جو اپنی رائے سے فلسفیانہ طور پر قرآن کی آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو سلف کے پابند ہیں، جو قرآن کی آیات کی قرآن کی آیات سے، احادیث سے، صحابہ کے اقوال سے، تابعین اور تبع تابعین، اور خاص طور سے سلف میں جو معروف اہل علم ہیں، انہوں نے جو بات بیان کی ہے اس کا خلاصہ پیش کرتے ہوں یا ان کے اقوال ہی پیش کرتے ہوں، ان کی تفسیر ہے. بعض اوقات تھوڑی سی ماڈرن تفسیر بہت اچھی لگنے لگتی ہے کہ اس سے بہت اچھا لگتا ہے، ایک دم ماڈرن، ان کے بولنے میں بہت پاور ہے. آدمی کو چاہیے کہ اس سے بچے. مولانا مودودی کی تفہیم القرآن اور اسی طرح سے اسرار احمد صاحب کی تفسیر، اگرچہ یہ مشہور لوگ ہیں لیکن اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح سے دوسرے ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب ہیں بیان القرآن، یا اسی طرح سے معارف القرآن مفتی محمد شفیقی، یا اسی طرح سے اور احمد رضا خان صاحب ہیں جو کہ بہت ہی دور نکل گئے. تو یہ جو تفاسیر ہیں ان سے بچنا چاہیے. اس میں عام طور سے ہوتا ہے کہ آدمی قرآن کی آیات میں اپنے مطلوب کو اور اپنے مقصود کو زبردستی داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے معنی میں، اس کے مفہوم میں. یہی آپ دیکھیں گے بیان القرآن کے حاشیے پر اشرف علی تھانوی صاحب نے پورا تصوف کے معاملات کو قرآن سے زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ عام طور سے ہوتا ہے، جب ایک نظریہ آدمی کے ذہن پر چھا جاتا ہے تو اس نظریے کو آدمی زبردستی قرآن و سنت میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دھندلا سا اگر کچھ معاملہ مل جائے زبردستی اس کو ویسا بنا کے پیش کرتا ہے. یہ مصیبت انسان کی ہمیشہ سے رہی ہے کہ پہلے وہ نظریہ قائم کرتا ہے پھر دلیل تلاش کرتا ہے. حالانکہ ہونا چاہیے کیسے، آدمی کو جب دلیل ملے واقعی اس سے جو بات واضح ہوتی ہے ثابت ہوتی ہے اس کو نظریہ اپنا بنائے، لیکن الٹا ہوتا ہے. آدمی پہلے نظریہ قائم کر لیتا ہے، پہلے عقیدہ بنا لیتا ہے، پہلے اصول بنا لیتا ہے، پھر اس اصول کو کہیں نہ کہیں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں سے اس کے لیے دلیل مل جائے، اور اگر ادھوری بھی بات مل جائے زبردستی توڑ مروڑ کے اس کے مطابق اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہمیشہ سے انسان کی گمراہی رہی ہے. پہلے وہ چشمہ پہن لیتا ہے، پھر اس چشمے کی روشنی میں اس کا جو رنگ ہے ساری چیزوں کا وہی رنگ قرار دینا شروع کر دیتا ہے. تو ان تفاسیر سے بچنا چاہیے جن میں یا تو عقل کی بنیاد پر تفسیر کی گئی ہے، یا پھر اس میں خرافات بھی شامل ہیں، یا پھر اس میں حدیثوں کی تصحیح اور تضعیف، صحیح ضعیف کا کوئی احتیاط نہیں کیا گیا ہے. تو ایسی تمام تفسیروں سے بچنا چاہیے جو سلف کے منہج پر نہیں ہیں. اس کے لیے عربی زبان کا جاننا ضروری ہے قرآن کے صحیح فہم کے لیے، واقعی اگر آدمی جاننا چاہے، کیونکہ ترجمہ پڑھنے والے کے اور قرآن کے بیچ میں اگرچہ وضاحت ہوتی ہے کیونکہ وہ ترجمان ہوتا ہے، لیکن ایک قسم کا پردہ وہ ہوتا ہے. ترجمہ خود ایک پردہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ترجمہ کرنے والے کا فہم ہوتا ہے کہ اس نے اس آیت سے جو مطلب سمجھا وہ آپ کو بیان کر رہا ہے. لیکن اگر واقعی آپ عربی زبان کی باریکیاں جانتے ہیں اور اچھی طرح سے اس زبان کو سمجھتے ہیں تو آپ کو واقعی قرآن کا وہ حسن اور وہ خوبی اور وہ قوت محسوس ہوگی جو عربی میں ہے، وہ اردو میں نہیں ہے. جو عربی میں پاور ہے وہ ترجمے میں آپ نہیں پا سکتے. آپ خود اپنی زبان کے بارے میں دیکھیں، آپ جو اردو میں قوت کے ساتھ جملہ کہتے ہیں کوئی آدمی انگلش میں اس کو بیان کرنے لگے آپ کی پوری قوت نکل جائے گی، آپ کے جملے کا پاور نکل جائے گا. کیونکہ ایک جملہ جب دوسری زبان میں چلا جاتا ہے تو اس زبان کے قاعدوں کا محتاج ہو جاتا ہے. کئی جملے جو اردو زبان میں ہوتے ہیں، جیسے میرا دل باغ باغ ہو گیا، آپ انگلش میں کیجئے، یا اسی طرح سے آپ کہیں دور کے پہاڑ سہانے، آپ انگلش میں کہیے، یا اسی طرح سے آپ نیکی کر دریا میں ڈال وغیرہ، جو بھی باتیں مشہور ہوتی ہیں آپ اس کو انگلش میں کہنا شروع کر دیں یا کسی اور زبان میں کہیں، اس کی پوری جان نکل جاتی ہے. یہی بات تب ہوتی ہے جب عربی کی بات کو ایک آدمی عربی کی عبارت کو دوسری زبان میں تبدیل کرتا ہے، ترجمہ کرتا ہے. اس زبان میں اس کا ایک پاور ہوتا ہے. دوسری زبان میں چاہے کتنا بھی اچھا اس کو ترجمہ کیا جائے وہ قوت اس کی حاصل نہیں ہو پاتی ہے، وہ محسوس نہیں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عربوں میں جب تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے اور قاری قرآن پڑھتا ہے تو کئی لوگ جو ہیں عربی جاننے والے ان آیات کے اثر کی وجہ سے رونا شروع کر دیتے ہیں. اردو والا جو یہاں کا جاتا ہے ان کا رونا دیکھ کے اس کو رونا آتا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ آیات کس سلسلے میں ہے. وہ تو سب کے رونے کو سن کے رونا شروع کرتا ہے، لیکن وہ کیوں روتے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں اس آیت میں کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے. لیکن ترجمہ پڑھیں، ترجمے وہ بات نہیں آتی ہے. بہت ممکن ایک آدمی ترجمہ پڑھ کے بھی، ترجمہ سن کے بھی رونے لگے، لیکن وہ بات اس میں نہیں آتی ہے. وہ قوت اس میں کہاں سے لائے گا جو اللہ کے کلام میں. لہذا عربی زبان کا سیکھنا یہ بھی قرآن کے لیے ایک بہت ہی مددگار چیز ہے. اور جو آدمی تفسیر کے لیے بیٹھ جائے اس کو عربی نہ آتی ہو، بڑی مصیبت ہے. اس کو چاہیے کہ واقعی اگر وہ تفسیر کا درس دے رہا ہے تو وہ سلف کی تفسیر کا پابند بنے، جیسا بیان کیا گیا ہے ویسا بیان کریں، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ بھی اس میں اضافے کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے عربی قرآن، قرآنا عربیا، یہ عربی قرآن ہے، یہ عربی کلام ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم غور کرو۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 ہے، اس سے معلوم ہے کہ قرآن وہ ہے جو عربی میں ہے، لہذا اردو کا جو ترجمہ ہوتا ہے اس کو یاد رکھیے، قرآن عربی میں ہے، جو اردو میں آپ ترجمہ کرتے ہیں وہ قرآن نہیں ہے، وہ قرآن کا ترجمہ ہے، اس کو آپ قرآن نہیں بول سکتے۔ قرآن وہی ہے جو لفظاً لفظاً اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کا ترجمہ ترجمہ ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ اس لیے بعض لوگ بولتے ہیں یہ احمد رضا خان کا قرآن ہے، یہ اشرف علی تھانوی کا قرآن ہے، یہ محمد جوناگڑی صاحب کا قرآن ہے، تو یہ ان کا قرآن نہیں، یہ ترجمہ قرآن ہے، قرآن تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اگر عربی نہیں آتی ہے اور ادھورے اصول آدمی کو معلوم ہے، پورے نہیں، کیونکہ آدھا علم انسان کا خود دشمن ہوتا ہے، جس کے پاس ادھورا علم ہے اس کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اس کا دشمن ہے، اس کو گمراہ کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے، ادھورا علم خود گمراہی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور پچھلی قوموں میں آپ دیکھیں، امت مسلمہ میں جتنے فرقے بنے، ان میں ایک بہت بڑی بات آپ کو دکھائی دے گی کہ ادھورے علم کی بنیاد پر انہوں نے عقیدے گھڑے، اور انہوں نے ادھورے علم کی بنیاد پر اپنے لیے راستہ اختیار کیا۔ ادھورا علم بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، کہ اوثان وثن کہتے ہیں معبود کو، بت، ایسا بت جس کا ڈھانچہ نہ ہو، یعنی انسانی شکل وغیرہ اس کی نہ ہو، جیسے پیڑ ہے یا قبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا جس کی عبادت لوگ کرنے لگے۔ اسی طرح سے آپ نے گلے میں شریف دیکھی ادیب نے حاتم کی، تو کہا کہ اطرح عن کا حاد الوثن، اطرح عن کا حاد الوثن، اپنی گلے سے یہ وثن نکال پھینک، صلیب وثن ہے۔ لیکن انسان کی یا اسی طرح سے پرندے کی وغیرہ جو جانداروں کی صورت ہوتی ہے، اس کو صنم کہا جاتا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اسنام تھے۔ تو اب یہاں کہا جا رہا ہے فجتنب الرجس من الاوثان، اوثان میں سے جو رجس ہیں ان سے بچو۔ اب ایک آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ ہاں من ادھورا قاعدہ، من تبعیض کے لیے ہوتا ہے، بعض، جیسے اللہ نے فرمایا ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر آخرت پر ایمان لائے حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا من کا مطلب ہوتا ہے کچھ، من کا مطلب ہوتا ہے کچھ، عربی زبان میں من تبعیض کے لیے آتا ہے، بعض کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں پہ آدمی سوچے گا، اللہ نے فرمایا من الاوثان، بتوں میں سے بعض جو ناپاک ہیں ان سے بچو، یعنی سارے بتوں سے بچنا نہیں ہے۔ ابھی کیا ہو رہا ہے، اس کو آدھا قاعدہ معلوم ہے، پورا نہیں معلوم۔ اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ من جنس کے لیے بھی آتا ہے، کہ جو بت جو کہ خود نجس ہیں ان سے بچو۔ تو من تمام کے لیے بھی آتا ہے عربی زبان میں، اس کے اشارے خود قرآن میں بھی ہیں، اور اصول اگر عربی زبان کے آدمی دیکھے اس کو معلوم پڑے گا۔ تو من عربی زبان میں اس اعتبار سے بھی آتا ہے کہ وہ جنس کے لیے آتا ہے، فلاں چیز اس کی تمام قسمیں، اس کے لیے بھی من آتا ہے، اور بعض کے لیے بھی آتا ہے۔ اگر آدمی کو یہ فرق اور یہ ایک اور قاعدہ جو عربی زبان کا اگر معلوم نہیں ہوگا، تو آدمی یہ مطلب لے گا کہ سارے بت برے نہیں ہوتے ہیں، کچھ بت برے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں من آ رہا ہے۔ اب ادھورا قاعدہ اور غلط فہم آدمی کو عربی زبان ادھوری جاننے کے باوجود گمراہ کرے گا، آدھی آتی آدھی نہیں آتی۔ آدمی کو اگر کوئی چیز آدھی دکھائی دے اور آدھی نہیں دکھائی دے، آپ بتائیے پورا فیصلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. لہذا عربی زبان میں ادھوری عربی پر قناعت کرنا، پختگی نہ ہونا اور اسی پر آدمی کے فیصلے کرنا، یہ بھی بہت خطرناک ہے. اسی طرح سے قرآن میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، ایک بات ایک جگہ مجمل ہوتی ہے اور دوسری جگہ اس کی تفصیل ہوتی ہے، اس کی واضح آیت ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں، یہ بہت بڑا موضوع ہے متشابہات کا، اس میں کچھ اشارے آسانی سے سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. ایک تو یہ کہ مثال کے طور پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نحنو کا لفظ ذکر کیا ہے، انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یہاں پر آدمی کہنے لگے نحنو جمع کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، تو عیسائی ان آیتوں سے، اس طرح کی آیتوں سے جس میں نحنو کا لفظ آیا ہے، اور عربی زبان میں نحنو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم، یہ پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک دو تین، تین کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد تثنیہ اور جمع. اب کوئی آدمی اسے ثابت کرنے لگے کہ دیکھیے کہ جو عیسائی تین خدا کہتے ہیں، قرآن میں خود اللہ نے انا کی بجائے نحنو کہا ہے، تو عیسائیوں کا عقیدہ کوئی آدمی سے ثابت کرنے لگے اور لوگ کہتے ہیں اس طرح سے، ہم، اللہ نے ہم کیوں کہا، اللہ تو ایک ہے. لیکن قرآن کی یہ آیت، اس میں اشتباہ ہے، اس میں شبہ ہے، کیونکہ عربی کے قاعدے کے اعتبار سے جمع بھی اس میں آ رہا ہے، لیکن کیا واقعی یہ معنی جمع کے ہیں؟ کیونکہ عربی زبان کی واقفیت نہ رکھنے کی وجہ سے یہ شبہ پیدا ہو رہا ہے. عربی زبان میں اگر واحد تعظیم کے لیے لانا ہو، تو نہ صرف عربی میں بلکہ انگلش اور اردو میں بھی ہم، وی، ایک رائل پلورل ہوتا ہے. بادشاہ جب کہتا ہے تو وہ میں کی جگہ ہم بھی کہتا ہے. یہ ایسا واحد ہے جو تعظیم کے لیے آتا ہے. جیسے ہم بھی کہتے ہیں ہم نے ایسا کہا، تو بعض اوقات آدمی اس طرح سے بھی احتراماً ایسا کہتا ہے، بلکہ چھوٹے بچے اسکول میں ایسا کہتے ہیں، سر ہم نے ایسا کیے، تو وہ واحد مراد ہوتا ہے اس سے، کیونکہ اردو میں اس کی گنجائش ہے، یہی گنجائش عربی میں ہے، لیکن یہ آدمی نہیں جانتا ہے، یہ آدھی عربی جانتا ہے، لہذا اس نے کیا کر دیا، اس کو جمع بنا دیا. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی واضح آیت ہے، قل ہو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، سب سے الگ ہے، واحد ہے. اسی طرح سے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ولا تقولوا ثلاثہ، تین تین مت کہو، تین معبود جیسے عیسائی کہتے ہیں اللہ کے بارے میں، تین، وہ تین ہے، مت کہو. یہ واضح آیت ہے، لیکن آدمی اس آیت کو چھوڑ کر یہ آیت لے لے جس میں نحنو کا ذکر ہے اور جمع ثابت کرنے لگے، یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ واضح کو چھوڑ کر غیر واضح کو لے رہا ہے. تو یہ اصول یاد رکھیں، قرآن کی آیتوں میں کچھ آیات واضح ہیں جس میں بعض اوقات دوسرے معنی لینے کی گنجائش ہوتی ہے، بعض آیتیں واضح نہیں ہیں جس میں دوسرے معنی لینے کی گنجائش ہوتی ہے، اور بعض آیتیں بالکل واضح ہیں جو ان دوسرے معنی کی تردید کرتا ہے، اس بات کو اور زیادہ کلیئر کر دیتا ہے جس میں شبہ باقی نہیں رہتا ہے کہ یہ مطلب ہے یا یہ مطلب ہے. تو کیا کیا جائے؟ غیر واضح کو واضح کی تابع کیا جائے، غیر واضح کو واضح کی تابع کیا جائے، ان کلیئر کو کلیئر کے تابع کیا جائے، غیر صریح کو صریح کی تابع کیا جائے، یہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. وہی اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی تم پر اے نبی، اس میں آیتیں ہیں جو محکمات ہیں. انشاءاللہ کسی مستقل درس میں محکمات اور متشابہات کی تفصیل بیان کی جائے گی، یہ موقع نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا موضوع ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، دوسرے مفسرین نے بہت اچھی طرح سے اس کو واضح کیا ہے. منہ آیات محکمات، اس میں کچھ محکمات آیات ہیں، واضح آیات ہیں، ٹھوس آیتیں ہیں، پختہ آیات ہیں. ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی اصل ہیں. وہ اخر متشابہات، اور دوسری آیات ہیں جو متشابہات ہیں. تشابہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں متشابہ یہ بھی دونوں کی گنجائش، متشابہات. فاما الذین فی قلوبہم زیغ، لہذا وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ ایسی آیتوں کی پیروی، ایسی آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جن میں تشابہ ہے، جن میں وضاحت نہیں ہے. کیوں؟ ابتغاء الفتنۃ، فتنہ تلاش کرتے ہوئے، فتنے پیدا کرنے کی چاہت میں. وابتغاء تأویلہ، اور اس کی اپنی طرف سے تأویل بیان کرنے کے لیے، اپنی تأویل دل میں جو آئی اس کو بیان کرتے ہیں. مقصود کیا ہوتا ہے؟ فتنہ ہوتا ہے، شر ہوتا ہے، خیر نہیں. وما يعلم تأویله الا الله، اس کی تأویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اس کے حقیقی معنی، واقعی بات کیا ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. جیسے قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ بل یداہ مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. لہذا ہاتھ کے معنی ہم جانتے ہیں، ہاتھ ہی ہیں، ہم اس کی تأویل نہیں کرتے ہیں کہ ہاتھ کا مطلب قدرت ہے. ہم کہتے ہیں ہاتھ کا مطلب ہاتھ. کیسا ہاتھ؟ کیا مخلوق کی طرح ہاتھ؟ نہیں، اللہ کا ہاتھ اللہ کی شان، اللہ کی عظمت کے مطابق ہے. وہ اللہ کا ہاتھ ہے، بندے کا نہیں. کیسا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. ہاتھ ہی ہے یا کچھ اور؟ ہاتھ ہی ہے، ہاتھ ہے، لیکن اللہ کا ہے، ہم نہیں جانتے کیسا. لیکن بعض لوگ اس کو مخلوق کے مشابہ کر دیتے ہیں، یا بعض لوگ اس کی تأویل کر کے کچھ کا کچھ مطلب اس کا کر دیتے ہیں. تو ایسا معاملہ بہت ساری آیتوں کے ساتھ گمراہ لوگ کرتے ہیں. وما يعلم تأویله الا الله، اور اس کی حقیقی معنی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ہے. اس کی تأویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، اور جو علم میں گہرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے. کل من عند ربنا، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں. وما يذكر الا اولو الالباب، اور غور و فکر اور نصیحت ماننے والے تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو عقل مند ہیں. آل عمران آیت نمبر 7. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ اپنی طرف سے آیتوں کے معنی بیان کرتے ہیں، اور محکمات کو چھوڑ کے متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. اگلے درس میں ہم انشاءاللہ بعض تنبیہات اس سلسلے میں قرآن کے سمجھنے میں کیا ہے دیکھیں گے، اور یہ میں سمجھتا ہوں اگلا درس ہمارا اس سلسلے کا آخری درس ہوگا، اور اس کے بعد امتحان وغیرہ کی تفصیل بتائی جائے گی. کچھ سوالات ہیں. حج اور عمرہ کے وقت وہاں پر فرض کے علاوہ سنت موقعہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، جو آدمی سفر میں ہے اس کے لیے سنتیں پڑھنا یہ سنت نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ صرف فرائض پر اکتفا کرے. اگر وہ تہجد اور نوافل وغیرہ کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، وہ نوافل پڑھ سکتا ہے. لیکن فرض سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہیں یہ مسافر پر نہیں ہے. ہاں، اگر وہاں کئی دنوں کے لیے جاتا ہے، یعنی 20 دن تک وہاں رکتا ہے، تو پھر وہ مقیم ہو جاتا ہے، پھر وہ وہاں پر وہ پڑھے گا، سنتیں بھی پڑھے گا. اگر 20 دن رکتا ہے وہ مقیم ہے، مسافر نہیں. پہلے دن سے ہی سنتیں پڑھنا شروع کرے گا اور پوری نماز پڑھے گا. قرآن کی قرأت کی مقابلے کرنا اور ان میں سے سب سے اچھی قرأت کرنے والے کو انعامات سے نوازنا کیا عمل جائز ہے؟ اہل علم سب کا اتفاق اس میں ہے، جہاں تک کہ میرا علم ہے، کہ اس میں انہوں نے اس کو برا نہیں سمجھایا، بشرطے کہ اس میں طالب علم کے لیے ریاکاری وغیرہ یعنی سے ان کو تنبیہ کی جائے، اور اس میں علم کا امتحان لینا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور صحابہ سے بھی ثابت ہے، اور سلف ہمیشہ ایسا کرتے آئے ہیں. آپ نے خود صحابہ سے پوچھا، بتاؤ وہ پیڑ کون سا ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے اور اس سے اس کے پتے جھڑتے نہیں اور ہر موسم میں پھل دیتا ہے؟ تو اس طرح سے علم کا اظہار یا علم کا یعنی اس طرح سے سوال کرنا اور لوگوں کے جوابات سامنے لانا اور اس طرح سے قرآن پڑھنے کے لیے کہنا کسی کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو. لیکن اگر اس میں ریاکاری والا معاملہ ہوتا ہے، دیکھیے ایک ہے کہ قرآن پڑھ کے کسی کو کہنے کے لیے کہا، پڑھنے کے لیے کہا جائے تاکہ دوسروں کو رغبت ہو، جیسے بچوں کے مقابلے ہوں اور لوگ سنیں تاکہ ان کو بھی احساس ہو قرآن کا سیکھنا کتنا ضروری ہے، اور اسی طرح سے وہ لوگ خود اپنے قرآن کی اصلاح کریں، اگر یہ مقصود ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک دوسرے کی قرت سے بہتر پڑھ کے اپنا نام کمانے کی بات ہو تو یہ جائز نہیں ہے. سولر ہیٹر استعمال کرنے میں کوئی برائی ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے، اگر دھوپ سے پانی گرم ہوتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے برس وغیرہ پیدا ہوتا ہے، میرے علم میں ایسی کوئی دلیل شرعی اعتبار سے تو نہیں ہے، ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے. سورج کی روشنی سے پانی گرم ہوتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں. آپ دیکھیں ندی نالے جتنے ہوتے ہیں لوگ تیرتے ہیں اس میں، تو یہ سورج کی روشنی سے پانی گرم ہوتا ہے، کبھی کسی حدیث میں اس سے منع نہیں کیا گیا ہے. منگنی کرنا بدعت ہے، اگر ہمیں اس کی دعوت آئی ہے تو نہیں جانا بہتر ہے یا جا کر دعا کرنا چاہیے؟ دیکھیں منگنی وغیرہ یہ اسلام میں نہیں ہے، خصوصاً بے پردگی جو اس میں ہوتی ہے اور اس میں غیر اسلامی رسمیں جو بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے منگنی وغیرہ کرنا غلط ہے. ہاں رشتہ دار آپس میں بیٹھ کے تاریخ وغیرہ طے کرتے ہیں سادہ طور پر، لمبا چوڑا معاملہ نہیں، رسم و رواج نہیں، بلکہ کسی دن ملتے ہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، اس میں جانا نہیں چاہیے. لیکن اگر نہ جانے سے رشتہ داری میں بہت بڑا خلل آتا ہے اور اصلاح کا موقع ختم ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہاں جائیں اور جو منکرات ہیں ان سے لوگوں کو روکیں، آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، ان برائیوں میں آپ کو شریک نہ ہو. سوال ہے کہ کیا ویدر کلرنگ آف ہیئر ان اسٹرینڈز الاؤڈ اونلی، یعنی کیا خضاب کیا جا سکتا ہے اور کیا کالا خضاب کر سکتے ہیں؟ کسی کے بال اگر سفید ہو گئے ہوں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ مہندی وغیرہ لگا کر یا اس طرح کا کوئی رنگ لگا کر اپنے بالوں کو خضاب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے. جس کے پورے بال سفید ہو جائیں اس کی تاکید بڑھ جاتی ہے، کسی کے کچھ بال سفید ہیں اور باقی کالے ہیں تو اس کے لیے اتنا اہمیت اس کی نہیں ہے، کریں تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کے لیے کالا خضاب کرنا جائز نہیں ہے، کالا خضاب جائز نہیں ہے. اور ایسا خضاب کرنا گلیری کی طرح بال کرنا، کچھ کالے کچھ سفید کچھ پیلے، تو یہ اس طرح سے فیشن جو آج کل ہے وہ صحیح نہیں ہے. کیا کھڑے ہو کر پانی پینا صحیح ہے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہی سوال ہے اس میں، تو کھڑے ہو کر پانی پینا صحیح نہیں ہے، پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، چاہے وہ زمزم ہو یا کوئی اور پانی ہو، تو پانی اور کھانا بیٹھ کر ہی ہونا چاہیے. بہت سارے دعوتوں میں لوگ جاتے ہیں اور گھوم پھر کے کھاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ٹیبل رکھا ہوتا ہے اور گھومتے پھرتے کھاتے ہیں، تو اس طرح سے جانوروں کی طرح کھانے کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے، بیٹھ کر انسان کی طرح کھانا چاہیے. پانی کے سلسلے میں علماء میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ بیٹھ کر پینا افضل ہے، کھڑے ہو کر پینا جائز ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بیٹھ کر پینا لازم ہے اور کھڑے ہو کر پینا جائز نہیں ہے. اور زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ بیٹھ کر پینا لازم ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کھڑے ہو کر پیتے دیکھا تو کہا کہ کیا تو چاہتا ہے تیرے ساتھ بلی پیے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا تجھ سے اس سے برے شیطان نے پیا، تیرے ساتھ اس نے شیطان نے پانی پیا ہے. تو اس حدیث سے معلوم، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا شریک کرنا جائز نہیں ہے کھانے میں اور نہ پینے میں، اس لیے بیٹھ کر پینا چاہیے کھڑے ہو کر نہیں. شیخ البانی نے صحیح میں یہ روایت ذکر کی ہے. اقول قولی ہذا واستغفر لی ولکم.